ಅಥವಾ ಶ್ರಾವಣ ಬರಬಾರದು.
ಫಾತಿಹ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سورة مباركة شورى کی آیت جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. آج روز رحلت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. بی بی کے مناسبت سے آج کے اس سلسلے درس و مجالس کی آخری میرے حصے کی آخری مجلس کا عنوان جناب خدیجہ کی شخصیت کو قرار دے رہا ہوں. کل ہمارا موضوع جہاں تک پہنچا تھا انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی قسمت ہوئی اور موقع نصیب ہوا مولا علی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو کسی اور مرحلے پر آگے بڑھائیں گے. اور اگر ہماری قسمت میں نہ ہو تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آنے والے خطیبوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس خطبے کو مکمل کریں تاکہ ایک نصاب جو متقین کی زندگی کا نصاب ہے جو علی نے مرتب کیا ہے جو ایک کورس ایک نصاب مرتب کیا ہے مولا علی نے کہ متقین کو کیسا ہونا چاہیے ان کی کلاسیں کیا ہیں انہیں کن مرحلوں سے گزرنا ہے اس پورے نصاب کی طرف ایک اس انداز سے جس انداز سے ہم سوچ رہے تھے اس انداز سے توجہ ہو جائے اور اس طرح پورے خطبے کا مطالعہ بھی ہو جائے گا. بہت ساری چیزوں کا تعلق توفیق سے بھی ہے. شاید خود میں نے خطبہ متقین مدرسے کی زندگی میں جیسے پڑھا تھا اس سے کہیں بہتر انداز سے اب پڑھا ہے کہ جب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے. یہ بھی ایک توفیق ہے, یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے. موقع نصیب ہونا بھی ایک بات ہے, موقع مل جانا بھی ایک بڑی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مرحلے میں ہمیں موقع نہیں ملتے جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہم پر واضح اور روشن نہیں ہوتی. علیکم السلام. لہذا دعا کریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ بہت سارے اچھے اور نیک کاموں کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو لا اسألکم, میں کوئی سوال نہیں کروں گا تم سے اجرن اجر کے بارے میں, اجرت کے بارے میں, بدلے کے بارے میں جو میں نے تمہارے سامنے کار تبلیغ انجام دیا ہے اس کے حوالے سے میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا, کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہ رہا, میری کوئی خواہش اور تمنا تم سے نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم سے اس کا بدلہ مانگوں الا یہ کہ المودتا فی القربہ, الا یہ کہ میری قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ مودت میں اور محبت میں فرق ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. اللہ نے ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کے بدلے میں جو کچھ دینا ہے تو وہ قرابت داروں کی مودت مجھے دے دو، میرے قرابت داروں کی مودت۔ محبت اور مودت میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ محبت ایک امر قلبی ہے، نہیں معلوم آپ کے دل میں کتنی ہے، میرے دل میں کتنی ہے، زید کے دل میں کتنی ہے، فلاں کے پاس کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ لگانا کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی کہہ دے جی محبت ہے تو آپ ٹٹول بھی نہیں سکتے کہ محبت ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی کہہ دے جی محبت نہیں ہے تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ مودت نہیں، محبت نہیں ہے۔ ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، پرکھا نہیں جا سکتا کہ محبت یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے بھی یا نہیں ہے، ایک امر قلبی ہے، ایک اندر کا کام ہے۔ لیکن مودت امر قلبی نہیں ہے، بلکہ اس محبت کے اظہار کو مودت کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس یہ مودت ہے، اور یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو پائے گی جب تک کہ اندر سے نہ ہو رہی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس کے پاس محبت ہے لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس مودت بھی ہو، لیکن جس کے پاس مودت ہے لازم ہے کہ اس کے پاس محبت بھی ہو۔ تو اللہ نے ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، مودت کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی اگر تم مودت کا اظہار کرو گے، اہل بیت سے عقیدت اور تعلق کا اظہار کرو گے، تو یہ خود دلیل ہے کہ اندر تمہارے محبت پائی جاتی ہے، تبھی تو اظہار کر رہے ہو۔ اچھا، ممکن ایک سوال ذہن میں یہ آئے کہ اظہار کرنے والا تو ممکن ہے مجھے معاف کریں گے منافقت کر رہا ہو، ممکن ہے کہہ رہا ہو صاحب ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، دکھا رہا ہو، بناوٹ ہو، ریاکاری ہو۔ تو اصل جو ہدف تھا مودت کے مطالبے کا، وہ ہدف یہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اہل بیت ہی اہل بیت ہوں، بغیر اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے کسی اور کا نام نہ چلے۔ یہ فلسفہ ہے اللہ کا، یعنی اس آیت کا یہ فلسفہ ہے، اللہ کی پیغام کا یہ فلسفہ ہے۔ اس لیے جس کا نام چلے گا، جس کا تذکرہ رہے گا، جس کی باتیں رہیں گی، جس کی گفتگو رہے گی، جو محفلوں کا مرکز رہے گا، جو مجلسوں کا محور رہے گا، جو باتوں کا عنوان قرار پائے گا، وہ اہل بیت کی ذات ہونی چاہیے۔ اور جب معاشرے میں ہر طرف اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، تو خود بخود ایک ماحول فراہم ہوگا، اور ماحول یہ ہوگا کہ اہل بیت کرتے کیا تھے، اہل بیت کی زندگیاں کیسی تھیں، اہل بیت کی سیرت کیا ہے، اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ خود بخود اہل بیت کی زندگی اور کردار معاشرے پر حاکم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا مودت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صل، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں، اور باہر جو مومنین اب آ رہے ہیں دروازے میں رکاوٹ ہو جائے گی تو اندر نہیں آ پائیں گے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، تاکہ آج ذرا موسم باہر کا مساعد نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی تکلیف زیادہ ہوگی، اور اس کا بہرحال اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ تو پروردگار عالم ہم سے اہل بیت کی مودت کا مطالبہ کر رہا ہے، میرے حبیب ان سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں، اظہار کریں اس کا۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ ان کے نام پر سیمینار، یہ ان کے نام پر کتابیں لکھنا، یہ ان کے نام پر ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو عام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا ہدف ہونا چاہیے۔ ہمارے مدرسوں کا، ہمارے اداروں کا، ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کا نام عام ہو، اہل بیت ہی اہل بیت ہوں۔ اور جب اہل بیت اچھا ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایسا کیا، ہم مجبور ہیں، بغیر اہل بیت کے نہیں جی سکتے۔ بہترین زندگی، بہترین حیات، بہترین پیغامات، آپ اسی خطبہ حمام اور خطبہ متقین کو لے لیجئے جو ہم نے ابھی تقریباً 9 دن تک اس کے اوپر گفتگو رکھی، اسی کو لے لیجئے، کتنے مسائل کا حل ہے اس کے اندر۔ ایک ایک جملے پر غور کرتے ہیں، ایک سمندر پوشیدہ ہے، کھولنے چاہیں تو ایک سمندر بن جائے، سمیٹنا چاہیں تو مولا کا ایک جملہ بن جاتا ہے اہل۔ اور یہ ایک خطبہ ہے جس میں 110 صفات مولا نے متقین کی اور نیک لوگوں کی بیان کی ہیں، اور یہ پوری نہج البلاغہ کو اگر ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو شاید زندگی ہماری تمام ہو جائے، اور مولا کے کلام سے ہم صحیح طرح اور حق بھی اس کا ادا نہ کر پائیں۔ اور یہ تو ایک علی کی بات ہے، بی بی فاطمہ کے کتنے خطبات ہیں، جناب سیدہ کی کتنی حدیثیں ہیں، امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں 56 دعائیں، ان 56 دعاؤں میں ہر ایک دعا کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں تو 30 دن ماہ مبارک رمضان کے ایک دعا کے لیے ناکافی ہیں، ایک دعا کے لیے ناکافی ہیں، 56 سال لگ جائیں گے ہمیں، 56 ماہ رمضان ہمیں گزارنے پڑیں گے تب جا کے صحیفہ سجادیہ پر غور ہوگا، وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ امام حسین کی دعائے عرفہ کے اوپر اگر آپ بات کرنے لگیں تو ایک ایک جملہ ایسا ہی ہے جیسے امام حسین امام علی کا خطبہ حمام کا ایک ایک جملہ ہے۔ دعائے عرفہ پر ایک ایک فقرے کے اوپر غور کریں، امام زین العابدین، امام رضا، دیگر آئمہ معصومین، اور سارے آئمہ معصومین کی تعلیمات ایک طرف اور امام جعفر صادق کی ایک طرف۔ جو تعلیمات، جو احادیث، 36,000 حدیث ہیں صرف امام جعفر صادق کی۔ سب سے زیادہ موقع ملا امام ششم کو تعلیمات عام کرنے کا، معارف عام کرنے کا، تعلیم دینے کا، سب سے زیادہ موقع امام ششم کو ملا ہے۔ تمام آئمہ کی احادیث کی تعداد ایک طرف اور ایک امام ششم کی حدیثوں کی تعداد ایک طرف، سب سے زیادہ موقع جس امام کو، ان پر اگر غور کرنے پر آئیں تو پھر تو مجتہد بننا پڑے گا جب جا کے سمجھ میں آئیں گی۔ اتنا ٹائم چاہیے کہ 70 سال تک، 80 سال تک ہمیں پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ایک مرجع اور مجتہد بنتا ہے۔ تو وہ امام جعفر صادق کی احادیث پر غور کرتا ہے تو مجتہد بنتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اسے ایک دورانیہ گزارنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی مگر آئمہ کی تعلیمات جو ہم تک پہنچ گئی ہیں، ابھی بہت ساری تعلیمات جو نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کے کمالات اور فضائل اور اہل بیت کے سینے میں جو علم پوشیدہ تھا اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 3,000 حروف کا علم مجھے عطا کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور وہ میں نے 3,000 حروف کے علم، 3,000 علم میں نے سارے علی کو دے دیے، اور ان 3,000 میں سے ہم تمام آئمہ کو 1,000 سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں 1,000 سے زیادہ ہم پھیلا نہیں پائیں گے، دے نہیں سکیں گے لوگوں کو، وقت ختم ہو جائے گا۔ تقاضۂ بشری، ہماری زندگیوں کے تقاضے، ہمیں بہرحال انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق دنیا سے جانا ہے، ہم 1,000 سے زیادہ لوگوں کو دے نہیں پائیں گے۔ وہ جو 2,000 کا ابھی جو ہمارے پاس معلومات ہے، اہل بیت کی ساری زندگیوں کی معلومات اور ساری تعلیمات کی معلومات بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ اگر پوری ہو بھی جائے تو 1,000 حروف کا علم۔ اب 1,000 حروف سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن مثلا اگر ہم تعداد بنانا چاہیں اور اس کی گنتی لگانا چاہیں تو 1,000 سے زیادہ اہل بیت کا پیغام ہم تک پہنچا نہیں ہے، اور جو پہنچا ہے پیغام اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہماری زندگیاں کم ہیں اور تعلیمات زیادہ ہیں۔ اور وہ 2,000 حروف کا علم وہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو سارا وہ علم جو اللہ نے اہل بیت کو دیا وہ لے کر آئیں گے، اور اس علم میں طاقت اتنی ہوگی کہ جس پر امام ارادہ کریں گے اس کے عقل میں وہ علم ڈال دیں گے، اس کی سوچ میں وہ علم ڈال دیں گے، اس کے دماغ میں وہ علم ڈال دیں گے۔ لہذا میں نے کل یا پرسو عرض کیا تھا کہ امام اپنا دست مبارک مجمع کے اوپر ایسے بلند کریں گے تو پورے مجمع کے اندر ان کی عقلیں بڑھ جائیں گی، سینکڑوں برابر عقلیں ان کی بڑھ جائیں گی، اور لوگ سمجھنے لگیں گے، بات سمجھنے لگیں گے۔ لہذا اہل بیت ہماری مجبوری ہیں، اہل بیت ہماری ضرورت ہے، ہم نہیں جی سکتے، ناکام لوگ ہوں گے جن کے یہاں اہل بیت کی تعلیمات نہ ہوں۔ اب یہ حسد، یہ جلن، یہ دشمنی، یہ مخالفت، یہ شیطنت، یہ سیاست کے نام پر شیطنت جو اہل بیت کے زمانے سے شروع ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، یعنی شیطنت کی حد یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی، امام سجاد کی دعائیں امام کعبہ پڑھتا ہے اور اسے پڑھ پڑھ کے روتا ہے، مگر اس کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے یہ بولنے میں کہ یہ امام زین العابدین کی دعا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ دعا کس کی ہے۔ یہ تو بھائی تمہارے بڑوں کا بھی کمال نہیں ہے کہ تو وہ اتنے جملے بنا سکیں جو امام سجاد کے جملے ہیں۔ تم جنہیں مانتے ہو، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، ان کی اتنی سوچ نہیں تھی کہ وہ اس جیسے 2-3 جملے بناتے، یہ جملے لائے کہاں سے ہو تم، مگر وہ نہیں بتاتا کہ یہ جملے کس کے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی شاہراہوں کے اوپر جو کتاب بیچنے کی دکانیں ہیں، ان دکانوں پر اگر آپ جا کر کہیں کہ ہمیں صحیفہ کاملہ چاہیے، صحیفہ سجادیہ چاہیے، تو بہترین پرنٹ ہوئی بھی جدہ کی اور مکے کی اور مدینے کی مطبوعات اور جو چاپ خانے ہیں اور پرنٹرز ہیں ان کی طرف سے بہترین پرنٹ ہوئی بھی آپ کو کتابوں بیچے گا. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ مکہ مدینہ میں جس دکان پہ آپ جائیں ان سے مانگ لیں کہ ہمیں صحیفہ سجادیہ چاہیے. پڑھتے ہیں اسے دعائیں پڑھتے ہیں ساری شب قدر میں اور تراویوں میں اور بڑی بڑے دعائیا اجتماعات کے اندر امام سجاد کی پوری پوری دعائیں پڑھتے ہیں مگر نہیں بتاتے دعا کس کی ہے. صرف اگر ہم معارف اور معلومات اور جو علمی ذخیرے ہیں ان دعاؤں کے حوالے سے ان کے اوپر اگر توجہ کر لیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. یعنی ہم ایک قطرہ سا محسوس ہوتے ہیں, ہماری معلومات, ہماری مطالعہ, ہماری محنتیں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا اس سمندر کے سامنے. لہذا ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, معاشی مسائل, سیاسی مسائل, اقتصادی مسائل, گھریلو مسائل, غرض تعلیمی جتنے شعبے بن سکتے ہیں وہ سب وہ اہل بیت کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں. اللہ نے جو ہم سے قرابت داروں کی مودت کا مطالبہ کیا ہے وہ ہماری ضرورت تھی اس لیے مطالبہ کیا ہے. اور کہا پیغمبر نے کہ میرا یہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں, یہ تمہارے لیے. فہو لکم ما سالتکم من اجر وہو لکم, میں نے تم سے اجر کے بارے میں جو سوال کیا وہ تمہارے لیے ہی کیا ہے. یعنی اس کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا, اس کا فائدہ مجھے نہیں پہنچے گا. میں اگر اہل بیت کی مودت اور قرابت کے تم سے مطالبہ کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے نہیں تمہیں پہنچے گا. وہ یہی مراد ہے کہ ہماری ضرورت ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت اور مودت کریں. اور ایک اور ہمارا فریضہ بنتا ہے اور وہ فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم مودت اہل بیت کا ماحول فراہم کریں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سارے اہل بیت کے نہ ماننے والے غیر شیعہ ان کو سزا ہوگی اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. نہیں, ان کی قسمیں, ایک بہت بڑی تعداد میں غیر شیعہ اور غیر اہل بیت سے وابستہ افراد ہوئے ہیں جن تک اہل بیت پہنچے ہی نہیں ہیں. کیا مطلب نہیں پہنچے؟ میں اور آپ جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل بیت پہنچائیں, ان تک ہم نے پہنچائے ہی نہیں اہل بیت کو. اہل بیت پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ مجلس ہے. ہم نے اپنی مجلسوں کو بعض اوقات اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی اور آ کر سنے اہل بیت کے فضائل. لہذا جس کے پاس اہل بیت پہنچے ہی نہیں ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت یہ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں آج کے دور میں, اتنا جدید اور اتنا تیز دوڑنے والا دور, اتنا تیز رفتاری سے چلنے والا زمانہ, اس کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اہل بیت یہ ہیں, اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم ہوا, اہل بیت کا یہ مقام ہے, اہل بیت کی یہ فضیلت ہے, تو ان کے لیے نئی بات ہوتی ہے, ان تک نہیں پہنچا ہوتا, انہیں نہیں بتایا ہوتا. بہرحال پروردگار عالم نے ہم سے قرابت داروں کی محبت, مودت جو نتیجہ ہے محبت کا, اس کا مطالبہ کیا ہے ہم سے. آج ایک ایسی شخصیت سے وابستہ دن گزرا ہے, 10 ماہ مبارک رمضان, رمضان کی 10 تاریخ, جو بظاہر ایک خاتون ہے, ایک صنف نازک ہے, اور معاشرے کے اندر جو اختیار اور جو طاقت ایک مرد کے پاس ہوتا ہے معاشرتی حوالے سے وہ عورت کے پاس نہیں ہے, بہرحال نہیں ہے. جدید ترین اور جس کو کہیے کہ تعلیم یافتہ علاقوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ خواتین کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اس کی وجہ ہے, اگر امیر المومنین بھی خواتین کو نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں ہن نواقص العقول نواقص اللحوظ, یہ نواقص العقول ہیں, ناقص العقل ہیں ان کے, وہ نواقص الفرائض ان کی عبادتیں ناقص ہیں, ان کی عقل ناقص ہے, ان کا حق جو میراث میں قرار دیا گیا لحوظ وہ ناقص ہے ان کا, تو گویا مولا جی فرما رہے ہیں اس کے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نقص اور چیز ہوتی ہے, عیب اور چیز ہوتی ہے. نقص اور عیب دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. مولا خواتین کا عیب نہیں بیان کر رہے, نقص بیان کر رہے ہیں. بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے تو یہ عیب ہے. آپ گاڑی کا ٹائر نہیں بدل سکتے مثال کے طور پر تو یہ عیب ہے آپ میں, نقص تو ہے. آپ مثال کے طور پر مکینک کا کام انجام نہیں دے سکتے تو یہ نقص ہے آپ میں, یہ عیب ہے آپ میں. عیب نہیں ہے, یہ نقص ہے. تو امیر المومنین جو خواتین کے نقص کی بات کر رہے ہیں تو نقص عیب نہیں ہوتا، ہر نقص عیب نہیں ہوتا. بہرحال اس کی ایک علیحدہ تفسیر کی ضرورت ہے کہ خواتین کی مذمت ہے یا خواتین کی تعریف ہے، توجہ چاہوں گا، یا یوں کہوں یہ خواتین کی مذمت ہے یا خواتین کا تعارف ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں جو خواتین کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ خواتین کی مذمت نہیں فرما رہے، خواتین کا تعارف کروا رہے ہیں، ان کی کیفیات کو بتا رہے ہیں، ان کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بہرحال بظاہر ایک خاتون ہے جناب خدیجہ، لیکن ایسے بھی نہیں، ایسے زمانے کی خاتون ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، کسی حیوان سے بھی کم سمجھا جاتا ہے عورت کو، ایسے زمانے کی خاتون ہے، ایسے زمانے کی خاتون کے جس زمانے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، اس زمانے کی خاتون اس درجے کے کمال پر ہو، اس کمال پر ہو کہ نہ صرف وہ ایک بیٹی بلکہ اتنی ذہین بیٹی ہو کہ حضرت خویلد آپ کے والد اپنا سارا معاملات تجارت کے جتنے معاملات ہیں وہ سب جناب خدیجہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں بلکہ جناب خدیجہ بھی اسے اس کمال پر پہنچاتی ہیں کہ آپ 20 سال تک تاجروں کی سردار رہیں، لہذا آپ کا لقب بنا سیدت التجار، تاجروں کی سیدہ. پردہ گرا ہوا ہوتا تھا، اس جانب کرسی پر جناب خدیجہ بیٹھتی تھی، اس جانب پورے معاشرے کے اس وقت کے تاجر بیٹھتے تھے، اور تاجر بھی صرف حجاز کے اور مکے کے تاجر نہیں، بازار عکاظ لگتا تھا، علماء اور تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، ایک سالانہ منڈی لگتی تھی، ایک جسے آج آپ مثال کے طور پر جی یہ ایکسپو سینٹر مثلا جی، کہ پوری دنیا کے جو تجارت صنعتیں ہیں وہ سب وہاں پر اپنے اپنے اسٹال لگاتے ہیں، اور پھر وہاں معاملات طے پاتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھیجا جاتا ہے. اس زمانے کے حساب سے ایکسپو سینٹر وہ سالانہ لگتا تھا، اور زیادہ تر البتہ وہ حجاز میں لگا، کیونکہ حجاز کا رستہ جو ہے وہ مختلف ممالک کے لیے میسر تھا، ممکن تھا. لیکن مصر میں بھی وہ لگا، یمن میں بھی وہ بازار لگے. تاریخ اسلام قبل از بعثت کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو بازار عکاظ ایک اہم تاریخی پہلو ہے. تاریخ عرب کے اندر بازار عکاظ، عین کاف الف کا اور زوئے عکاظ، ایک تاریخی، ایک بہت سارے واقعات کو جنم دینے والا ایک بازار تھا. اس بازار کی سربراہی اور تاجروں کی سربراہی جناب خدیجہ فرماتی تھی، اور جو وہ کہہ دیتی تھی وہ ہوتا تھا، جو ان کا فیصلہ ہوتا تھا وہ آخری بات ہوتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ مدتوں تاجروں کی سردار رہی ہیں، سیدت التجار، ملکۃ العرب، قیمتی سواریاں حضرت خدیجہ کے پاس تھیں، اور اس عالم میں حضرت خدیجہ اپنی ذہانت اور اپنی ہوشیاری کا ثبوت فراہم کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس مختلف علاقوں سے شخصیات مہمان ٹھہرتے تھے آ کر. آپ کا ایک بڑا وسیع مہمان خانہ تھا. اس وقت بھی میرے ساتھ 2-3 کتابیں میری گاڑی میں موجود ہیں جو حضرت خدیجہ کے ان حالات کے اوپر تاریخ میں لکھی گئی ہیں، تاریخی حوالے سے اور احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، کہ حضرت کا ایک بہت وسیع مہمان خانہ تھا جس میں مرد ٹھہرتے تھے آ کے، شخصیات ٹھہرتی تھی آ کے، اور حضرت کے غلاموں میں حضرت کا ایک منشی تھا جسے آج کے زمانے میں آپ سیکرٹری، پرسنل سیکرٹری کر لیجئے، حضرت کا ایک ذاتی منشی تھا جو تمام معاملات کو دیکھتا تھا، میسرا نام تھا اس کا، میسرا، جو سارے تجارت کے معاملات، بی بی کے معاملات، بی بی کا حساب کتاب، کس سے کیا معاملہ ہے، کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا خط لکھنا ہے، کس سے کیا جواب دینا ہے، وہ سارے کام دیکھتا تھا میسرا. تو بی بی کے پاس ایک بہت بڑا ایک مسیحی رہنما، ایک پادری اور ایک راہب بی بی کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا تھا، اور حضرت گھر میں تھی اپنی، وہ مہمان خانے میں تھا، تو ایک ایسی جگہ پر اس کا حجرہ تھا یا وہ جگہ ایسی بنی ہوئی تھی کہ ساتھ ہی ایک روڈ چلتا تھا, رستہ ایک گلی تھی یا ایک روڈ تھا. وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ نیچے سے نبی مکرم کا گزر ہوا, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے, سرکار کا گزر ہوا. وہ بہت دور تک اور بہت دیر تک دیکھتا رہا حضرت کو, اور پھر اسے کچھ یاد آیا اور وہ چیخ پکار کر میسرا کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا میسرا جلدی آؤ, یہ جو جا رہا ہے اسے روکو. پہلے وہ گیا اور اس نے جا کے سرکار کو روکا, اور ادھر حضرت ختیجہ کو اس نے کہا کہ میری بات ختیجہ سے کہیں, میری بات سنیں. بی بی پردے کی اس طرف آئیں, کہنے لگا ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے اسے روکوا لیا ہے, اسے آپ اوپر سے آ کر دیکھیں یہ کون ہے. اگر آپ نے اس سے شادی کر لی تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیں, اللہم صل علی محمد و علی محمد. تو بی بی نے اپنے گھر سے دیکھا تو وہ حضرت نبی مکرم تھے, حضرت عبداللہ کے فرزند تھے. یہ گیا نیچے, یہ جو راہب آیا ہوا تھا یہ نیچے گیا اور جا کر حضرت سے کہنے لگا کہ میرے آبا و اجداد سے اور میرے بزرگوں سے جو ہمارے یہاں نشانیاں چلی آ رہی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک منجی ہوگا, نجات دینے والا ہوگا, لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ہوگا, آخری پیغمبر ہوگا, اس کا جو قد بدھ, اس کی چال ڈال, اس کا حلیہ, اس کے جو شکل و شمائل ہماری کتابوں میں آئے وہ پورے آپ پر اترتے ہیں. بس ایک چیز کی مجھے تصدیق کرنی ہے, مجھے دیکھنا ہے آپ کے بدن کے اوپر کوئی قدرتی پیدائشی مہر لگی ہوئی ہے. آپ جب دنیا میں آئے تھے تو کوئی مہر لگی ہوئی آئی ہے آپ کے بدن کے اوپر؟ میں آپ کے بدن کے اوپر وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے اپنی پشت مبارک اپنا لباس اتارا, پیچھے سے حضرت نے اپنا لباس بلند کر دیا تو مہر نبوت لگی ہوئی تھی اس پہ. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں, اور وہ اسلام لے آیا. جب حضرت نے اعلان اسلام کیا تو اسلام لے کر آیا, اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی آخری زمانے کے پیغمبر ہیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اور پھر حضرت ختیجہ نے پیغام بھیجا. آپ ایام شادمانی بھی ہیں, بہرحال خوشی کے ایام بھی, ماہ رمضان میں بھی 15 تاریخ ہمیں امام حسن کی ولادت ہے, اور پھر شوال میں بھی اور شابان میں بھی مسلسل عقد کی جو ہے نا تقریبوں میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ ایک مدتوں سے دیکھا ہے کہ جب دو مولوی نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, دو عالم دین نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے, جو دلہن کا وکیل ہوتا ہے, وہ پیشکش کرتا ہے لڑکے کے وکیل سے کہ میں اپنی موکلہ کی طرف سے اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے عقد میں دیتا ہوں. یعنی پیشکش, پہلی پہل اور آغاز جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکی کہتی ہے لڑکے سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لڑکا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے, معمولاً ہمارے یہاں جب رشتہ لے کر جاتے ہیں تو لڑکی والے قبول کرتے ہیں نا, لڑکے والے لے کے جاتے ہیں لڑکی والے قبول کرتے ہیں. لیکن جب اصلی کام ہو رہا ہوتا ہے, یعنی شرعی کام ہو رہا ہوتا ہے, نکاح ہو رہا ہوتا ہے, تو لڑکی کہتی ہے میں آپ سے شادی کرنے جا رہی ہوں, میں چاہتی ہوں آپ سے شادی کرنا, تو لڑکا جواب دیتا ہے لڑکے کا وکیل کہ میں قبول کرتا ہوں اس شادی کو. تو یہ سب سے پہلے اسلام سے پہلے, اور اسلام کا حصہ کہاں سے بنا, یہ حضرت ختیجہ کی وجہ سے ہوا ہے. جناب ختیجہ نے پہل کی نبی مکرم سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ انداز اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اسے اسلام کا حصہ بنا دیا. اب قیامت تک جب بھی شادی ہوگی تو لڑکی کہے گی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, اور لڑکا قبول کرے گا کہ میں اسے قبول کرتا ہوں. لہذا لڑکے کا وکیل قبل تو بولتا ہے اور لڑکی کا وکیل انکاح تو بولتا ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. تو حضرت ختیجہ نے پہل کی اور فرمایا, اور یہ بھی ہماری زندگیوں میں ایک پیغام ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت اگر ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہمارا ماحول اس کی اجازت نہ دیتا ہو کہ لڑکیاں پسند کریں, تو کم سے کم رشتے کے موقع پر لڑکیوں کی پسند کو تو جان لیا جائے. بعض اوقات لڑکیوں کی پسند کو بھی نہیں جانا جاتا, اور اگر اماں سے اور ابا سے کہا جائے اپنے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا تو وہ فوراً کہتے ہیں ان سے کیا پوچھنا ہے بھائی, ہماری بیٹی کی تربیت ہم نے کی ہے, اسے کیا ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی, ہم جو کہیں گے وہ مان لے گی. تو وہ مان تو لیتی ہے مگر ساری زندگی کڑ کڑ کر گزارتی ہے, ساری زندگی جل جل کے گزارتی ہے. اور پھر اگر زیادہ تیز و ترار ہو تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کارنامے بھی دکھاتی ہے, اور اگر بیچاری ذرا مہذب اور مؤدب ہو تو وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنی زندگی کو کڑوا بنا کر ہی رکھتی ہے مگر گزار دیتی ہے اپنی زندگی کو. اور پھر وہ اگر کسی ایسے موقع کو پاتی ہے جہاں اس کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ایسے آگ اگلتی ہے کہ پھر وہ نقصانات ہو جاتے ہیں. لہذا ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی رسم و رواج بہرحال بر صغیر کی تہذیب کے مطابق ضرور ہیں مگر اس کے اندر کچھ تبدیلی اور ترمیم اور بہتری کی بھی ضرورت ہے. اگرچہ لڑکا اور لڑکی بہت سارے اپنے فیصلے صحیح نہیں کر پاتے اس عمر میں اور اس سن میں, اس لیے کہ ان پہ جذباتیت غالب ہوتی ہے, اور جب انسان پر جذباتیت غالب ہو تو فیصلہ صحیح نہیں ہو پاتا. فیصلہ کرنے کے لیے جذباتی فکر اور جذباتیت سے مبرہ ہونا پڑتا ہے جب جا کے وہ اچھا فیصلہ کر پاتا ہے. لہذا میں یہ دعوت نہیں دے رہا کہ پسند کی شادیوں کو فروغ ملے, ارینج میرج جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے اور اس کے فائدے زیادہ ہیں, اس لیے کہ اس میں دونوں طرف کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو, لڑائیاں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں تو بڑے آگے بڑھ کر مسئلے کو حل کرواتے ہیں. لیکن جب آپ نے خود پسند کی ہے, محترمہ نے خود پسند کیا ہے, تو پھر اگر کچھ ہوتا ہے تو بڑے کہتے ہیں بھائی ہم سے پوچھا تھا کیا تم نے, جو آج تم پریشانی کے موقع پر ہم سے آئے ہو مشورہ لینے کے لیے یا کہہ رہے ہو کہ ہم سے ہمارا مسئلہ حل کر دیں, تو بڑے پھر پیچھے کھڑے نہیں ہوتے. یہ نقصان میں بچے جوان ماشاء اللہ مجلس میں کم نہیں ہے, میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے, آپ کی زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا, مگر جو بعد میں آنے والے مسائل ہیں یا جو بہت سے لوگوں کے ساتھ تجربات ہو چکے ہیں ان سے عبرت اور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بزرگوں کو کاموں میں مبتلا رکھا جائے اور وابستہ رکھا جائے تاکہ معاملات آئندہ کی زندگی کے صحیح رہیں. ایک صلوات پڑھ لیں. لہذا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے دعوت آپ کو پیشکش کی اور نبی نے اسے قبول کیا. اب یہ اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شادیاں ہو چکی تھیں اور آپ بیوہ تھیں یا یہ پہلی شادی تھی. بہرحال ہمارے بزرگ علماء, ہماری بڑی شخصیات اس بات کے قائل ہیں, بعض ہمارے ہی علماء قائل ہیں کہ یہ حضرت کی چوتھی شادی تھی حضرت خدیجہ کی, بعض ہمارے ہی علماء قائل ہیں کہ یہ حضرت کی پہلی شادی نہیں تھی, یہ جو بیٹیاں تھیں نبی مکرم نے جنہیں پالا ہے, جو حضرت عثمان کے گھر میں دو بیٹیاں گئیں, اسی طرح اور شخصیات کے گھر میں وہ بیٹیاں جاتی رہیں, تو وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے حضرت کی بیٹیاں تھیں, بعض کا یہ خیال ہے. لیکن بعض بزرگ مستند اور بڑی مستند بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں, یہ حضرت کی پہلی شادی تھی اور آپ باقرہ تھیں, آپ کی پہلی شادی تھی. وہ جو بچیاں ساتھ آئی ہیں وہ آپ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جنہیں حضرت خدیجہ کیونکہ صاحب ثروت اور تاجرہ تھیں, لہذا حضرت خدیجہ آپ کی بہن بیوہ ہو گئی تھی اور نادار تھیں, آپ نے ان کی بچیوں کی کفالت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کے بعد انہیں پالا اور جوان کیا, اور پھر نبی مکرم سے عقد کے بعد آپ نے ان کی شادیاں ان لوگوں سے کی جن سے ان کی شادیاں ہوئیں, شخصیات جو بھی ہیں تاریخی, اور اس طرح حضرت خدیجہ کی اور نبی مکرم کی وہ بیٹیاں کہلائیں. نبی نے بہرحال انہیں بیٹی کہا ہے, اس لیے کہ اگر پالا ہو اپنے گھر میں رکھا ہو تو بہرحال وہ اس زاویے سے تو بیٹی ہیں, لے پالک جسے کہہ لیجئے یا سرپرستی کے عنوان سے جسے پالا جائے اس کو بھی بیٹی کہا جائے گا, لیکن حقیقی بیٹی حقیقی اولاد رسول اللہ کی صرف ایک اولاد جو باقی رہی زندہ رہی وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف آپ سے, جبکہ آپ یتیم تھے, جبکہ آپ کے پاس مال نہیں تھا, آپ کے مال تجارت کو ایک بہت بڑے سفر پر رسول اللہ کے حوالے کیا اپنا تجارت کا کاروان, اور جب لوٹے ہیں وہاں سے تو معمولاً یہ ہوتا تھا کہ جو اونٹ جاتے تھے ان میں سے کچھ مر جاتے تھے, جو لوگ جاتے تھے مزدور وہ یا دبلے پتلے اور بیمار لوٹتے تھے کیونکہ چھ چھ مہینے کا سفر ہوتا تھا یا بہت سو کی رحلتیں ہو جاتی تھیں سفروں میں. لیکن جب نبی کے ساتھ یہ کاروان گیا جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا, حضرت کی ذمہ داری میں جب یہ کاروان لوٹا تو سارے جانور تر و تازہ بھی تھے, کوئی شخص مرا بھی نہیں, کوئی دبلا پتلا اور کمزور بھی نہیں لوٹا, سب حشاش وشاش اور بڑی صحتوں کے ساتھ سب لوٹے, اور مال تجارت بھی بہت ہی وسیع انداز سے فروخت ہوا اور بہت کچھ لے کر بھی آئے اور بہت کچھ بیچ کر بھی آئے. اور جناب خدیجہ کی تاریخ تجارت میں اور بی بی کے تمام کاروباری زندگی کے اندر سب سے زیادہ کامیاب سفر تجارت بھی وہی رہا جس میں آپ نے نبی مکرم کو شادی سے پہلے نبی مکرم کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا. تو جب واپس آئے تو میسرا سے جناب خدیجہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کیسا سفر رہا, کبھی بھی میں نے دسیوں سفر تجارت کے کیے لیکن جتنا کامیاب سفر یہ تھا ایسا کبھی سفر نہیں دیکھا. ہمارا کوئی فرد بیمار نہیں پڑا، ہمارا کوئی فرد مرا نہیں، ہمارا کوئی جانور بیمار نہیں پڑا، ہمارا کوئی سامان ایسا نہیں رہا کہ جو بکا نہ ہو، ہم نے بہت اچھے انداز سے بیچا بھی اور بہت اچھے انداز سے خریدا بھی۔ جب ہم کہیں سے گزرتے تھے اور اگر اس آبادی میں پانی نہیں ہوتا تھا اور ہمارے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ یہیں رک جاؤ، اور ہم اگر کہتے تھے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں ٹھہریں گے کیسے، تو یہ کسی پتھر کو ہٹا دیتے تھے، اس کے نیچے سے پانی نکل آتا تھا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور دسیوں جگہ ایسا ہوا کہ اس جگہ پر ٹھہرے کہ جس جگہ پر ہمارے ٹھہرنے کے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ان کی وجہ سے وہ جگہ ہمارے لیے بہتر قرار پائی۔ اور ایسی ایسی جگہ سے ہم گزرے کہ جہاں بہت مشکلات میں ہم پڑ سکتے تھے، مگر ان کی وجہ سے وہاں برکتیں رہیں۔ اور جب ہم نے اپنا سامان تجارت کو بیچنا شروع کیا تو ایک نرالا انداز تھا ان کا۔ یہ میسرہ کا بیان ہے، کہتا ہے ان کا نرالا انداز تھا۔ مجلس میں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں نا، ذرا سا طے کریں کہ جناب رسالت مآب نے تجارت کے کیا اصول مرتب کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہاں تو دو تین ہی کروں گا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ ان کا عجیب انداز تجارت تھا، یہ کبھی بھی اپنے مال کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ باپ تعریف کریں اپنے مال کی، تو ہمیں روکتے تھے ہمارے جو کارندے تھے، ہمارے جو مزدور تھے جو اسٹال لگاتے تھے، بقول آج کی زبان کے جو وہاں پر مثال کے طور پر دکانیں لگاتے تھے، انہیں روکتے تھے کہ اپنے مال کی تعریف نہیں کرنا، اس لیے کہ اپنے مال کی تعریف کرنا مکروہ ہے۔ اور کبھی بھی یہ کسی سے پیسے کے لین دین میں بحث نہیں کرتے تھے۔ جو قیمت انہوں نے طے کر دی تھی اس قیمت کے اوپر یہ بحث نہیں کرتے تھے۔ لہذا کہتے تھے جو میں نے طے کر دیا یہ زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا جو معاملات ہیں اس سے اگر ہم کریں گے تو وہ معاملات پورے نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ کم منافع لیتے تھے، لیکن لوگ اس کم منافع کی وجہ سے اتنا زیادہ ہماری چیز کو خریدتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ کامیاب رہے جو زیادہ منافع لیتے تھے مگر کم بیچتے تھے۔ یہ آج سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے اس تجارت کے کاروان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور اس کے بعد بی بی نے آپ سے عقد کا مطالبہ کیا، اور اس طرح نبی مکرم سے عقد ہوا۔ حضرت کے عقد کے موقع پر جو چیز مہر کے طور پر ادا کرنی تھی وہ حضرت ابو طالب نے ادا کی۔ فرمایا میں نے اس بچے کو پالا ہے، میں نے اپنے بھتیجے کو پالا ہے، یہ میرا بچہ ہے، لہذا اس کا مہر کی رقم بھی میں خود ادا کروں گا۔ جناب خدیجہ اور رسول اللہ کے عقد کے موقع پر جناب ابو طالب نے جو عقد پڑھا، جو نکاح پڑھا، اور اس نکاح کے موقع پہ جو مہر ادا کیا وہ جناب ابو طالب نے ادا کیا۔ اس مہینے میں جناب ابو طالب کی رحلت بھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد کے بعد نبی مکرم نے مکے میں بھی، اور خاص طور پر مدینے کی زندگی کے اندر جو مبلغین روانہ کیے، خاص طور پر مکی زندگی کے اندر ثقافتی کام جو ہوتے ہیں، جو فرہنگی اور ثقافتی کام ہوتے ہیں، وہ خرچے والے کام ہوتے ہیں۔ آپ کوئی اگر کتاب چھاپنا چاہیں گے، کوئی پمفلیٹ چھاپنا چاہیں گے، ہینڈ بل چھاپنا چاہیں گے، یہ خرچے والا کام ہے، اس کا آمدنی نہیں ہوگی، خرچہ ہی ہوگا۔ ثقافتی کاموں کے اندر خرچہ ہوتا ہے، آمدنی نہیں ہوتی، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبلیغات، آج آپ ایک چینل چلا کے دکھائیے جس کے اندر واہیات کمرشل نہ ہو، جس کے اندر جو ہے شریعت کے معنی اور شریعت سے ٹکرانے والے جو ہے وہ منظر نہ ہو، تو آپ کو کمرشل نہیں ملے گا، آپ کو ایڈ نہیں ملے گی، آپ کو جو ہے وہ آپ کو تعاون نہیں ملے گا۔ تو آپ چلا کے دکھائیے پھر چینل، نہیں چلا پائیں گے۔ اگر آپ دینی تبلیغ کے لیے ثقافتی جنگ لڑیں گے، آپ دنیا ثقافتی جنگ لڑ رہی ہے اس وقت، تہذیبوں کی جنگیں ہیں، ثقافتی جنگیں ہیں نا اس وقت، تو اس ثقافتی جنگ میں اگر آپ بھی میدان میں اتریں گے تو مثلا آپ کو چینل بنانا پڑے گا، اور جب آپ چینل کھولیں گے تو اگر آپ وہ غیر شرعی منظر دکھائیں گے تو بھائی یہ تو ٹکرا رہے ہیں آپ کے ہدف سے۔ بات آپ کا ہدف ہے تہذیب کو عام کرنا، آپ کا ہدف ہے انسانیت کو عام کرنا، آپ کا ہدف ہے اخلاقیات کو عام کرنا، آپ خود ہی بد اخلاقی کو عام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ روکنا پڑے گا، وہ روکنا پڑے گا تو آپ کی آمدنی نہیں ہوگی، آپ چینل کیسے چلائیں گے؟ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو جو ثقافتی کام ہوتے ہیں اس کے اندر خرچہ ہوتا ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے۔ نبی مکرم نے مبلغین روانہ کرنا شروع کیے، ہر مبلغ کو سواری دینی ہے، اس کے رستے کا خرچہ دینا ہے، اس کے آنے جانے کا خرچہ دینا ہے، اس کے مسائل، اس کے پیچھے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ جو صحابی جاتے تھے، نبی بھیجتے تھے صحابہ اکرام کو، پیچھے اس کے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا، ان کا گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا، معلومہ ایک مبلغ بھیجا اور اس وقت کے حساب سے جو بھی رقم بنتی تھی اس کے لیے نبی کو ایک سوچنا پڑتا تھا کہ اس کے اوپر کیسے خرچہ پورا ہوگا. وہ سب حضرت ختیجہ کے مال سے دیتے تھے, وہ سارا پیسہ مبلغین پر جو خرچ ہوتا تھا, جو تبلیغ پر خرچ ہوتا تھا, جو ثقافت پر خرچ ہوتا تھا, وہ حضرت ختیجہ کے مال سے خرچ ہوتا تھا. اور اسلام پھیلتا چلا گیا, اسلام پھیلتا چلا گیا, اور جس وقت ضرورت تھی اس وقت جناب ختیجہ نے اپنا مال صرف کر دیا. آج تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں ہوں اسلام کا وارث. اس وقت کہاں تھے کہ جب کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا, تو کہا حضرت عائشہ نے, یا رسول اللہ آپ کی پہلی زوجہ عمر میں بھی بڑی تھیں, اللہ نے ان کے بعد آپ کو زیادہ خوبصورت ازواج بھی عطا کر دی, ان کی رحلت کو بھی ایک مدت گزر گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس لیے میں تسلی سے بیان کر رہا ہوں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹیلی ویژن پر ہمارے برادران اہل سنت کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس روایت کو, مختلف چینلوں پر بات ہو چکی ہے. آپ کو اللہ نے ان سے زیادہ حسین عورتیں دے دیں, اللہ نے وہ جوان عورتیں دے دیں آپ کو, آپ کو ازواج ان سے بہت سی ازواج ان سے بہتر ہیں. آپ ان کی رحلت کو اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی آپ ان کو ایسے یاد کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, خبردار میری کسی زوجہ کا مقایسہ ختیجہ سے نہیں کرنا, اس لیے کہ ختیجہ نے تین ایسی میری خدمتیں کی ہیں جو کسی زوجہ نے نہیں کی. سب سے پہلی خدمت ختیجہ نے میری یہ کی ہے کہ جس وقت کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, ختیجہ نے میرا ساتھ دیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا, لیکن میرا ساتھ ختیجہ الکبریٰ نے دیا. مونس تھی میری, ہمدرد تھی میری, برے وقت کی ساتھی تھی میری. اب تو پکا پکایا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اب تو ماحول صحیح ہو گیا, اب تو بہت کچھ بن گیا, اب ساتھ دینے والا کوئی کارنامہ تو نہیں ہے. اس وقت جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, اس وقت ختیجہ نے میرا ساتھ دیا. دوسرا ختیجہ کا کارنامہ یہ ہے کہ ختیجہ نے اپنی ساری دولت میرے اوپر لگا دی, میرے دین پر لگا دی, میرے اسلام پر لگا دی, میری محنتوں کو بہتر کرنے کے لیے لگا دی. ختیجہ نے کبھی بھی اپنے چہرے کے اوپر اس کا اظہار نہیں ہونے دیا کہ میرا مال لوٹ رہا ہے, میرا مال خرچ ہو رہا ہے. تاجر مزاج لوگ جو ہوتے ہیں, تجارت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. مولانا نہج البلاغہ میں مالک اشتر کو خط لکھ رہے ہیں معاشرے کے, اس خط کے اوپر خود اس خط پر بھی تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مولانا معاشرے کے افراد اور معاشرے میں جینے والے افراد کو 9 طبقوں میں تقسیم کیا ہے اس خط کے اندر, 9 قسمیں بنائی ہیں معاشرے میں رہنے والوں کی, اور 9 قسموں میں قسم تاجروں کی ہے, تجارت پیشہ کاروبار کرنے والے لوگوں کی ہے. حضرت نے کہا ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے, یہ امنیت چاہتے ہیں معاشرے میں. جس معاشرے کے اندر امن و امان نہیں ہوگا, تاجر وہاں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ مالک اشتر کو حضرت نے لکھا. تو جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے, ان کا اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا انداز ہے, وہ سیاستوں پہ غالب ہوتے ہیں, وہ حکمرانوں پہ غالب ہوتے ہیں, وہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. تاجر افراد جو ہوتے ہیں, تاجر کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو ضائع ہونے دے. لیکن یہ ختیجہ جانیں گی نا کہ تجارت کسے کہتے ہیں. یہ دنیا کے لیے میں اپنے مال کو بچاؤں اور آخرت کو کھو دوں, میں بتاؤں گی کہ کاروبار کیا ہے. کاروبار تو یہ ہے کہ اس مال دنیا کو میں لٹا دوں اور مال آخرت کو حاصل کر لوں. ختیجہ سے بڑھ کر کوئی تاجر ہوگا جس نے دنیا میں بھی ملکۃ العرب بن کر دکھایا اور آخرت میں بھی سیدت التجار بن کر دکھایا, جو آخرت میں بھی سب سے بڑی تاجرہ, جو دنیا میں بھی سب سے بڑی تاجرہ, جو دنیا میں بھی اچھی بہترین کاروبار کرنے والی اور آخرت کا کاروبار بھی کرنے والی ذات. لہذا حضرت ختیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا, کبھی چہرے پر بل نہیں آیا, پیشانی پر بل نہیں آیا حضرت ختیجہ کے کہ میرا مال لوٹ رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. نہیں, ضائع نہیں ہو رہا, مجھے اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا. لہذا جنت 4 عورتوں کی مشتاق ان میں ختیجہ الکبریٰ. ہم جنت کے مشتاق ہیں, اور جن کی جنت مشتاق ہے اسے ختیجہ کہا جاتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. ہم سب مشتاق ہیں جنت مل جائے, سب کوشش یہی کر رہے ہیں جنت مل جائے, جنت مل جائے, مرنے کے بعد جنت مل جائے. وہ کیسی عورت ہوگی جس کی جنت مشتاق ہے کہ مجھے ختیجہ مل جائے, یعنی جنت کہہ رہی ہے کہ ہمیں ختیجہ مل جائے. لہذا یہ کتنی اچھی تاجرہ کہ اس دنیا کے اندر بھی. اور حضرت نے فرمایا, دوسری بات یہ کہ ختیجہ نے اپنا سارا مال میرے اوپر لگا دیا, میرے اسلام پر لگا دیا, میرے دین پر لگا دیا. اور تیسرا ختیجہ کا کارنامہ یہ ہے کہ میری نسل ختیجہ سے چلی ہے. اگر صلوات بھیجے محمد و اللہ, پروردگار عالم نے میری اولاد کو ختیجہ کی نسل سے قرار دیا ہے, ختیجہ کے ذریعے میری اولاد چلی ہے. خدیجہ کی فاطمہ، فاطمہ کے حسن حسین، اور پھر سلسلہ دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا، اور میری نسل خدیجہ کے دم سے ہے۔ پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کی رحلت کی تاریخوں میں جانور ذبح کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نظر و نیاز پر کوئی دلیل چاہیے، فاتحہ جو ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کی اس پہ کوئی دلیل چاہیے، تو یہ روایت دلیل ہے۔ ہم جو اپنے مرحومین کے لیے کھانا تقسیم کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے کھانے کھلواتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ روایت کافی ہے میرے خیال سے کہ حضرت نبی مکرم جانور ذبح کرواتے تھے، کرتے تھے، اور اس کے کئی حصے بنا کر جناب خدیجہ کی سہیلیوں اور بی بی کے جو عزیز و اقارب یا بی بی سے وابستہ افراد جو نبی مکرم کی زندگی میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بی بی سے وابستہ جو خاندان اور افراد اور خاص طور پر بی بی کی سہیلیاں تھیں، انہیں بھیجواتے تھے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف محلوں کے اندر۔ تو بعض ازواج پوچھتی تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں جب یہ بھیجواؤں گا تو خدیجہ کی سہیلی خدیجہ کو یاد کرے گی، خدیجہ کی روح خوش ہوگی، خدیجہ کی روح کو شادمانی ملے گی، یہی نتیجہ ہے۔ لہذا بکرا بکری اس وقت میں چار پائے جانور ذبح کر کے بی بی کی سہیلیوں کو اور بی بی کے دوستوں کو، یعنی بی بی کی جو ہم سن اور سال اور ہم جولیاں تھیں، انہیں بھجوایا کرتے تھے۔ نبی مکرم نے بی بی کی رحلت کو ایک بہت بڑا صدمہ لیا، اور واقعا بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماہ رمضان میں بی بی کی رحلت ہوئی، اور جب بی بی کی رحلت ہو رہی ہے تو وہ جو اتنی بڑی تاجرہ خاتون ہے، اس کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، کفن کو بھی پیسے نہیں ہیں، پتے کھا کر زندگی گزارنے والی ذات، کبھی بھی چہرے کے اوپر بل نہیں آیا، زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا، یا رسول اللہ میرا مال سب کچھ لٹ گیا، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں نے آپ کو دے دیا سارا مال۔ پیغمبر کے سے کبھی نہیں کہا، دل میں بھی نہیں آیا جناب، بڑا جگر چاہیے اس چیز کے لیے، باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی، میں نے آپ پر سب کچھ قربان کر دیا، مگر کبھی بھی زبان پر کوئی جملہ، دل میں بھی جناب خدیجہ کے نہیں آیا، اس لیے کہ پیغمبر تو جانتے ہیں۔ تو ایک دن جناب فاطمہ سے کہنے لگی، اپنے بابا سے کہو جب میری رحلت ہو جائے تو مجھے اپنے کرتے میں دفنا دے، میرا کفن پیغمبر اپنا کرتا بنا دے۔ رحلت قریب تھی، بظاہر پانچ سال کا سن ہے جناب زہرا کا جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی ہے، تو جناب فاطمہ زہرا صحن خانہ میں اپنی ہم سن بچیوں کے ساتھ بظاہر کسی کھیل میں مصروف ہیں، کھیل رہی ہیں، تو مسلسل دیکھ دیکھ کے رونے لگی۔ جناب خدیجہ بستر پر لیٹی ہیں، رحلت قریب ہے جناب خدیجہ کی، تو بیوی کو دیکھ کر رونے لگی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تم فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہی ہو؟ کہنے جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے بچپنے میں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا ہے خدیجہ گھبراؤ نہیں، میں اس کی ماں بن کر اس کے ساتھ رہوں گا، اس کا باپ بھی ہوں اس کی ماں بھی بن کے رہوں گا۔ کہنے لگی جب میری فاطمہ کی شادی ہو، اب وصیتیں فرما رہی ہیں جناب خدیجہ، فرمانے لگی جب میری فاطمہ کی شادی ہو تو میری طرف سے یہ نصیحت کیجئے گا، کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ میری طرف سے یہ نصیحتیں کیجئے گا، اور اے اللہ کے نبی جب فاطمہ کو رخصت کریں تو اس کے ساتھ اپنے گھر کی ایک عورت کو ضرور بھیجئے گا، اس لیے کہ بچیاں جب نئے گھر میں جاتی ہیں تو وہ اس ماحول سے مانوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو رسم و رواج کا حصہ بھی ہے، یہ سب سے پہلے پیغمبر نے اپنے جناب زہرا کی رخصتی کے موقع پہ گھر سے جناب اسما کو بھیجا تھا کہ جناب زہرا کے ساتھ جائیں جب رخصتی ہوئی ہے جناب زہرا کی۔ روایت کہتی ہے پیغمبر نے جناب زہرا کی رخصتی کے وقت اتنا گریا کیا کہ گھر میں موجود عورتیں مضطرب ہو گئی ہیں، پیغمبر کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی۔
تو ایک عورت نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ختیجہ یاد آ رہی ہے، مجھے ختیجہ یاد آ رہی ہے، اس کی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب فاطمہ کو رخصت کریں تو میری جانب سے یہ نصیحتیں کر دیجیے گا۔ جناب زہرا گھر سے باہر تھیں، جو کسی پڑوس میں تھیں، جب جناب ختیجہ کی رحلت ہوئی تو جناب زہرا کے کان میں ایک آواز آئی اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہیں آج ہم نے ماں سے محروم کر دیا۔ تو روتی ہوئی جناب زہرا گھر میں داخل ہوئی تو سامنے جناب رسول اللہ کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا، تو فرمانے لگی بابا اہن امی میری ماں کہاں ہے؟ تو جناب زہرا کو گود میں لے لیا نبی نے اور فرمایا تمہاری ماں پر اللہ کا سلام آیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا سلام ختیجہ پر بھی ہو اور میرا سلام فاطمہ زہرا پر بھی ہو۔ جنازے پر پہنچی جناب زہرا اپنے بابا کے ساتھ، غسل دیا جناب ختیجہ کو، نبی نے اپنے پیراہن کا کفن پہلایا جناب ختیجہ کو، قبر میں پہلے خود لیٹے اور زمین سے مخاطب ہو کر کہا خبردار یہ میری زوجہ ختیجہ کی قبر ہے، کہیں اس پر فشار نہ ہو۔ زمین کو مخاطب کر کے روکا کہ ختیجہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جناب ختیجہ کی لاشے کو قبر کے حوالے کر دیا اور نبی مکرم اس کیفیت میں گھر واپس لوٹے کہ آپ کے سر پہ امامہ نہیں تھا، آپ کی ابا آپ کے دوش پر نہیں تھی، جناب زہرا گریا کر رہی تھی اور آپ پرسا دے رہے تھے، میں کہوں گا جناب فاطمہ زہرا سے بی بی آپ کو تسلی دے رہے تھے نبی مکرم، آپ کی ماں کی رحلت ہو گئی، آپ یتیم ہو گئی، لیکن سلام ہو آپ کے بچوں پر، جب آپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو کیا عالم تھا، یہ بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے اس لیے کہ آپ نے وصیت کر دی تھی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ اور جب جنازہ آمادہ ہو کر رکھا گیا اور مولا علی نے فرمایا یا حسن یا حسین یا زینب تزبتو امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو اس لیے کہ اب تمہیں یہ قیامت میں دیدار نصیب ہوگا۔ تو ایک جانب سے زینب بڑھی، ایک جانب سے امام حسن بڑھے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا، جناب زینب نے پیر پکڑ لیے، بچے اپنی ماں سے باتیں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں مولا کائنات نے دیکھا کہ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، آواز دے کر کہا حسین اپنی ماں کا دیدار کرو، کہ بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا ماں مجھے سینے سے لگاتی تھی لیکن آج میری ماں سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جناب زہرا کے کفن کے بند کھلنا شروع ہو گئے، میری بیوی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، حسین دوڑے سینے سے لگ گئے، دو رونے کی آوازیں، مقتل کا جملہ ہے حنت الیہا، دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک حسین کے رونے کی آواز تھی، ایک فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز تھی۔ آواز ہاتھ بھائی اے علی حسین کو علیحدہ کر لیجئے، عرش الہی کے فرشتوں میں گریا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارا انجام ہماری عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا ہمارے اس بولنے اس سننے کو عبادت قرار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سرکار کے نوکروں میں ہمیں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص، یہ کچھ نام ہیں، نام بہت زیادہ ہیں، بہرحال یہ کسی اور موقع پر کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ عاشق علی آغا مرحوم، طاہرہ بھائی لاکھانی، صغرا بھائی آغا، رضا حسین، سلیمان آغا، دادن بھائی کپاسی، جینا بھائی کپاسی، شہربانو بھائی کپاسی، رضا حسین، حسین علی، مہدی عباس، برکت علی، حسین علی، یوسف علی، زینب، بانو، روشن علی، عابد رضا، بندہ خدا کے تمام مرحومین، عمران حسینی، سجاد حسین مکھی، سلیم صاحب کے مرحومین، امینہ بھائی، اکبر علی، قاسم، پیار علی، نور محمد، عارف علی، راشد، حسین علی، محمد علی، راؤ جانی، فدا حسین علی بھائی، فاطمہ بھائی، معصومہ بھائی، محمد علی، ویل جی، غلام حسین، حبیب بھائی، مہرون النساء، محمد حسین، امینہ بھائی، روشن بانو، بتول بانو، غلام علی، سکینہ بھائی، محبوب علی، رمضان علی، صغرا بھائی، محمد حسین، حسین علی، فاطمہ رمضان، نقی رضا، نرگس مانو، انور علی، اکبر علی، پیار علی، باب بھائی، نور بانو، ہاشم بھائی، روشن بانو، رضا حسین، فضا بھائی، شمیم بانو، وزیر علی، محمد حسین، فاضل اسماعیل، شیر علی، سلطان علی، لیاقت علی، گل بانو، شیریں بھائی، یوسف،
مولی اسما اسما فدا حسین حسین علی کلثوم بھائی شاہد علی مریم بھائی امینہ بھائی باخر علی لیلانی فیملی کے تمام مرحومین اور حاضرین مسجد حاضرین مجلس کے تمام مرحومین شہداء ملت اور اب تک جتنے بھی مومنین اس مجالس میں آتے رہے اور آئندہ آتے رہیں گے ان سب کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اور ان تمام نام جو میں نے ولدیتیں چھوڑ کر پڑھی ہیں ان تمام مرحومین کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ بسم اللہ وربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل علی محمد